الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارے یہاں ایک ذرا ہٹ کے موضوع چل رہا ہے اور وہ انگریزی کے دو مضامین کے اوپر بیسیکلی تبصرہ ہے. ایک مضمون جو بنیادی حیثیت کا حامل تھا اس کا ٹائٹل اس طرح سے بنتا ہے کہ اے سروے آف اسلام اینڈ دا ویسٹ. یہ ایک شخص برائن بینم نے لکھا تھا جو کہ ان کا ایک تجزیہ نگار ہے, ایک مفکر ہے ویسٹ کا. اس نے 1994 کے اندر یہ مضمون لکھا تھا اور اس میں بتایا تھا اس نے کہ اس سے ایک سال پہلے یعنی 1993 میں جو سیمیول ہنٹنگٹن نامی ایک اور شخص نے مضمون لکھا تھا کلاش آف سیولائزیشنز, تو اس میں سیمیول ہنٹنگٹن نے جو سیولائزیشنز کے بارے میں اپنا تجزیہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر بہت ساری سیولائزیشنز آئی ہیں اور اس وقت دنیا کے اندر ان میں سے کوئی 8 سیولائزیشنز تہذیبیں دنیا کے اندر ابھی بھی موجود ہیں, لیکن ان 8 کا تجزیہ کر کے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان میں سے اصل میں صرف 2 ہی ہیں جو کہ کچھ کرنے کے قابل ہیں. ان میں سے ایک ویسٹرن سیولائزیشن ہے, مغربی تہذیب جس کو کہتے ہیں, اور دوسری ہے اسلام, جو کہ اس کے مطابق اس کے الفاظ کیا تھے کہ یہ ایک آئیڈیا ہے, یہ ایک تصور ہے, یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک فکر ہے جو کہ یقین کی بنیاد پر کھڑی ہے. اور یہ یقین کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ قرآن, کہ جس کو کہ مسلمان حرف بحرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا مانتے ہیں اور اس کے ایک ایک حکم کو حق سمجھتے ہیں اور اسی کو انسان کی نجات کا محور سمجھتے ہیں. تو یہ جو دین اسلام ہے یہ اس کے مطابق دوسری تہذیب, دوسری سیولائزیشن ہے, اور دنیا کے اندر اس وقت یہی دو دراصل کچھ کرنے کے قابل نظر آتی ہیں, جن میں سے کہ اس نے کہا کہ دین اسلام جو ہے یہ روز بروز یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے ایڈہیرنس یا اس کی طرف واپس آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اور اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں یہ ایک بہت بڑی فورس بن کر کے دنیا کے اندر ابھرے گی, اور اس کے اور مغربی تہذیب کے درمیان ہو سکتا ہے کہ کوئی کلیش بھی ہو جائے. لیکن اس شخص برائن نے کہا کہ ہم اس کلاش کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں, اس سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں اگر ہم کچھ تجویزات کے اوپر عمل کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ جو تجاویز ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں, کہ وہ ان 3 تجاویز کے اوپر عمل کر لیں تو یہ کلاش نہیں ہوگا, ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو وہ 3 جو تھیں اس نے آخر میں اپنے اس مضمون کے لکھا تھا کہ یہ 3 ان رائزنگ لیول آف ڈیفیکلٹی یہ 3 ہیں, یعنی ان میں سے سب سے پہلی تجویز جو ہے یہ سب سے آسان ہے, دوسری تجویز اس سے زیادہ مشکل ہے اس پر عمل کرنا, اور تیسری تجویز پر عمل کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. پہلی تجویز اس کی کیا تھی کہ اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو جو ماڈرن اکانومی ہے, سرمایہ دارانہ نظام جس کو کیپٹلزم بھی کہتے ہیں, تو اس کیپٹلزم کے سسٹم کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا, कोपिंग विद द मॉडर्न इकोनॉमी। इसके बारे में काफी तफसील से बात हो चुकी, लेकिन एक और बात जो जहन में आई थी पिछले दिनों क्लासेस के अंदर बात होते हुए, तो वो क्या थी कि बजाहिर ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म जो है वो हर जगह नहीं है। तो हम समझते हैं कि चीन के अंदर कैपिटलिज्म नहीं है, चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक बड़ी कलीदी हैसियत रखता है दुनिया के अंदर, हर चीज ही मेड इन चाइना नजर आती है, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप वेस्ट ईस्टर्न कंट्री में चले जाएं, नॉर्दर्न में चले जाएं, सदर्न में चले जाएं, हर जगह मेड इन चाइना। तो चाइना का एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो चाइना का जो सिस्टम है वो तो सोशलिज्म के ऊपर मबनी है, वो तो सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। सोशलिज्म का नारा तो लगाते हैं और बुनियाद इनकी शुरू तो सोशलिज्म से ही हुई थी, लेकिन इस वक्त वहां पर सोशलिज्म खत्म हो चुका है। इस वक्त वहां पर प्योर कैपिटलिज्म ही की बुनियाद पर सारा निजाम चल रहा है। उसी तरह सोवियत यूनियन के बारे में तो हम जानते ही थे कि जी वहां पर तो कम्युनिज्म है और सोशलिज्म के तरीके के ऊपर उनका मुआशी निजाम चलता है, लेकिन जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया और फिर वो छोटी रियासतों में और बड़े मुल्क रशिया के दरमियान टूट गया, तो अब इन मुल्कों के अंदर भी कोई सोशलिज्म नहीं है, ये पूरा का पूरा पक्का कैपिटलिज्म है। तो हकीकत क्या है इस वक्त? हकीकत यह है कि दुनिया के अंदर इस वक्त सिर्फ एक ही मालियाती निजाम प्रैक्टिकली फॉलो किया जा रहा है और वो ये कैपिटलिज्म ही है पूरी दुनिया के अंदर। जो इस्लामिक फाइनेंस का सिस्टम हमारे अकाबरीन की मेहनतों से दुनिया के अंदर पैदा हुआ है, इसकी भी हकीकत जो है वो यही है कि ये कैपिटलिज्म के अंदर ही एक छोटा सा कमरा बनाया गया है, यानी पूरी की पूरी फिजा जो दुनिया की है ये सरमायादाराना निजाम के ऊपर है, कैपिटलिज्म के ऊपर है। और ये जो सूद से पाक बैंकारी या सूद से पाक सरमादा, ये जो फाइनेंसेस हैं, इस्लामिक फाइनेंस जिसको कहते हैं, ये बाहर से इसके यही सिस्टम है, सूद का ही सिस्टम है, कैपिटलिज्म का ही सिस्टम है। बस अंदर इन्होंने थोड़ा सा एक काम शुरू किया, एक बैंक के एक डिपार्टमेंट के अंदर इस्लामिक बैंकिंग के उसूल लागू किए और वहां से काम करना शुरू कर दिया। उस बैंक के बाहर का सारा निजाम ये कैपिटलिज्म ही है, ये सूद बेस्ड ही है, इंटरेस्ट बेस्ड ही है। फिर अल्लाह की तरफ से जो मदद आती है, तो वो फिर जब उसका अमल शुरू हुआ तो फिर ये चीज बढ़ती चली गई। ये जो एक बैंक के एक विंडो से काम शुरू हुआ था, ये बढ़ते बढ़ते फिर एक नया बैंक एस्टैब्लिश हो गया, फिर दूसरा बैंक एस्टैब्लिश हो गया, जिस बैंक के अपने जितने मामलात थे, अपने जितने एग्रीमेंट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो इस्लामिक फाइनेंस की बुनियाद पर थे, सूद फ्री बैंकिंग जिसको कहते हैं। लेकिन उसके बाहर जो मुल्क का निजाम था, जो दुनिया का निजाम था, वो फिर भी सूद बेस्ड ही है। तो लोगों को इसी के ऊपर इश्काल होता है कि जी बाहर से तो आप सूद ही ले रहे हैं, जो बैंक को फंडिंग हो रही है या बैंक जहां से जो इंटरेस्ट रेट या जो भी वो मुकर्रर कर रहा है, तो वो तो वही दुनिया के अंदर जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट मुकर्रर किया जाता है, तो ये भी तो वही कर रहे हैं, तो इसमें फर्क क्या हुआ? तो उसको हम इसी तरीके से समझाते हैं कि बिल्कुल बाहर वही वाला सिस्टम है, लेकिन बस इन्होंने एक खला बनाया है, एक वैक्यूम बनाया है, और उस खला को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात भी हैं, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ इंसान के हर काम के अंदर कुछ ना कुछ नुक्स रहता ही है। लेकिन बहरहाल ये जो इसकी तजवीज थी, इसमें सबसे पहली तजवीज ये थी कि मुसलमान जो है वो अपने निजाम को, निजाम मईशत को तर्क कर दें और कैपिटलिज्म ही को कबूल कर लें, और इस्लामी मईशत का नारा लगाना, इस्लामी मईशत के बारे में सोचना, फिक्र करना, उसके लिए मेहनत करना, ये सब का सब तर्क कर दें। दूसरा जो अगला दर्जा था इसकी तजवीज का, वो क्या था कि अल्फाज क्या थे कि एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ सेक्सुअल इक्वालिटी, यानी मर्द और औरत के दरमियान फर्क को खत्म कर दें। ये दोनों बराबर ही हैं और ये दोनों एक ही जैसे हैं, इन दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं है, इनकी जिम्मेदारियों में कोई फर्क नहीं है, इनके किरदार में कोई फर्क नहीं है, इनकी शनाख्त में कोई फर्क नहीं है, इनके जाहिर में कोई फर्क नहीं है, और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी जो भी खराफात। तो ये उसने दूसरी तजवीज पेश करी और उसके ऊपर हम बहुत तफसील से कई मजालिस के अंदर बात कर चुके हैं। अब तीसरी और आखिरी तजवीज जो उसने पेश की, जो कि सबसे ज्यादा इसके अल्फाज में, इसके ख्याल में मुश्किल तजवीज है, वो इसने एक अजीब बात करी। तीसरी बात कहता है कि द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो मुसलमानों को करना पड़ेगा, लर्निंग टू एब्जॉर्ब द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, के जो जमहूरियत के उसूल हैं उनको कैसे एब्जॉर्ब करना है, ये सीखना शुरू करें। अजीब बात, सीखना शुरू करें, यानी ये कर नहीं लें बल्कि इनको सीखना शुरू करें। जब हम किसी को कहते हैं ना कि गुनाहों को छोड़ दो, तो गुनाहों को छोड़ना आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अपने नफ्स को काबू करना और माहौल से अपने आप को बचाना, माहौल से दूर रहना, ये बहुत कुछ चाहिए होता है इसके लिए। तो हम कहते क्या हैं, हम ये कहते हैं कि गुनाहों को छोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है, गुनाहों को छोड़ने की कोशिश शुरू कर दो। और फिर इसके ऊपर मजीद कहते हैं कि गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करना भी, ये भी मुश्किल होगा, तो इस वजह से तुम कम से कम अपना इल्म बढ़ाना शुरू करो, इल्म हासिल करना शुरू करो कि हकीकत में गुनाह है क्या, गुनाहों को समझना शुरू करो। जब तुम्हें इल्म हासिल होगा ना, तो फिर उसके बाद तुम कोशिश शुरू कर सकोगे, अमली कोशिश शुरू कर सकोगे, और जब अमली कोशिश तुम करोगे तो फिर तुम्हें वक्त लगेगा इसको काबू करने में, एक्चुअली इसको कंट्रोल करने में। तो इस शख्स को भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है कि मुसलमानों के लिए एब्जॉर्बिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी ये सबसे मुश्किल काम है। तो इसने ये नहीं कहा कि जी तुम प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को एडॉप्ट कर लो, इसने ये नहीं कहा, इसने ये नहीं कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को एब्जॉर्ब कर लो, ये भी नहीं इसने कहा, बल्कि इसने क्या कहा, तुम इसको, इसके तरीकों को सीखना शुरू करो। यानी पहला दर्जा सीखना तो शुरू करो ना इस बात को, फिर उसके बाद तुम एब्जॉर्ब करने के ऊपर आओगे, और उसके बाद फिर तुम हमारी डेमोक्रेसियों को कामिल तौर पर अपने ऊपर लागू करने के काबिल होगे। यानी इसको भी पता है इस बात का कि ये बात कितनी मुश्किल है, तो इसने भी बड़े स्टेप्स बाय स्टेप तजवीज दी है कि लर्निंग टू एब्जॉर्ब द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि ट्रूथ लाइज इन द डिटेल्स, हकीकत जो है ना वो तफसील में जाकर के समझ में आती है। जब आप किसी चीज को सुपरफिशियली देखते हैं ना, सतही नगाह से देखते हैं, आपको बात ही समझ में नहीं आती। तो इस वजह से एक एक लफ्ज के ऊपर जब हम गौर करें ना, तो फिर बात खुलती है कि बंदा क्या क्या रहा है। इसलिए कि जब कोई शख्स, अकलमंद शख्स, मुफक्किर, फिक्र करने वाला, सोच समझ रखने वाला, तहकीकी शख्स, जब वो कोई मजमून लिखता है ना, तो ही चूजेज हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली। वो एक एक लफ्ज सोच समझ करके लिख रहा होता है, उसके एक एक लफ्ज के पीछे एक तफसील होती है। वो ऐसी रैंडमली कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा होता कि हाँ भाई जरा सफे भरने हैं, जरा मैं भी अपने मजमून को लंबा करूं। जैसे कि हम इम्तिहान देने बैठते हैं ना, तो वो एक तसव्वुर है पाकिस्तान में कि जी जितने ज्यादा कॉपियां भरी हुई होंगी उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम लिखते हैं, पता चला किसी ने जो है वो किसी फिल्म की कहानी लिखनी शुरू कर दी किसी सवाल के जवाब के अंदर, कोई स्टोरी लिखनी शुरू कर दी, कोई बयान लिखना शुरू कर दिया। जब ट्रैक करने वाले जब देखेंगे तो उन्होंने तो खाली उसका साइज नापना है, उसके ऊपर उन्होंने मार्क्स दे देने। तो इस तरह से उल्टी सीधी चीजें लिख करके आ जाते हैं और फिर उसके बाद मार्क्स मिल भी जाते हैं अक्सर लोगों को, हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन मिल भी जाते हैं इस तरीके से। تو یہ امتحان کا پرچہ سالو نہیں کر رہے ہوتے. مفکرین جب بات لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو تول تول کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے نا بولنا جو ہے نا اس کے اوپر سب کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہر وقت جو ہے نا ہر چیز ہر بات جو ہے وہ بول کر کے کرنی ہے. کیونکہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے اور زیادہ بول رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ پھسلنا شروع ہو جاتی ہے, سلپ آف دا ٹنگ, ایک محاورہ بھی انگریزی زبان کے اندر. تو بولنے کے اندر سوچنے کا اتنا زیادہ آپ کو موقع نہیں ملتا سوائے ان لوگوں کے جو کہ بہت سوچ سمجھ کر کے اور بہت آہستہ آہستہ کم کم الفاظ بول رہے ہوں. اور یہ چیز مارکیٹ کے اندر زیادہ پسند نہیں کی جاتی. مارکیٹ کے اندر تو شعلہ بیان مقرر پسند کیے جاتے ہیں, جن کے منہ سے شعلے نکل رہے ہوں اور خوب سارے جو ہے وہ لمبے لمبے چوڑے چوڑے قسم کی باتیں نکل رہی ہوں وہ جو ہے وہ عوام الناس میں مقبول ہوتے ہیں, اور جو آہستہ آہستہ کم کم بات کر رہے ہوں تو وہ تو پاپولر ہی نہیں ہوتے, ان کو تو پھر ووٹ ہی نہیں ملیں گے آگے سے. تو اس وجہ سے لوگ زیادہ بولنے کے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن زیادہ بولنا جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے, سوچ سمجھ کر کے بولنا, لیکن یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسی وجہ سے نا لکھنے کے اوپر ہمیں ذرا زیادہ ایمفیسس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب انسان لکھتا ہے نا تو پھر اس کے پاس موقع ہوتا ہے ذرا سوچنے کا, اور ہو سکتا ہے بلکہ اس کے پاس چانس بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی تحریر مکمل کر لے تو اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لے. بولنے کے بعد کے تھوڑی الفاظ واپس آتے ہیں, وہ جو تیر کمان سے نکل گیا وہ تیر واپس نہیں آتا, جو الفاظ زبان سے نکل گئے وہ الفاظ واپس نہیں آ سکتے. اب ان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, چیک نہیں کر سکتے, لیکن لکھائی کے اندر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو عقل مند ہوتے ہیں وہ لکھائی کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. ہمارے حضرت نے بھی عجیب بات ایک دفعہ فرمائی تھی, دیر میں ذرا ساجس کے سمجھ میں آئی. کیا فرماتے ہیں کہ جتنا فیض خطبات کے ذریعے سے پھیلتا ہے, خطبات سے حضرت کی مراد تھی لکھے ہوئے خطبات, اتنا فیض تقریروں کے ذریعے سے نہیں پھیلتا. لکھی ہوئی شکل میں جو فیض پھیلتا ہے تقریروں کے ذریعے سے وہ فیض نہیں پھیلتا. اور سنت سے بھی اس بات کی دلیل موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی باتیں ریکارڈڈ ہیں, ایک بات بھی ریکارڈڈ نہیں ہے. جتنا کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ لکھی ہوئی شکل میں پہنچا ہے. ہاں جو سنتے ہیں, جو حدیث مبارکہ سنتے ہیں وہ بھی کتابوں سے پڑھ کر کے سناتے ہیں, کتابوں سے آگے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی. وہ جس نے سنی تھی اس نے آگے بیان کر دی, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ سب کا سب جو ہے وہ صفحہ قرطاس کے اندر منتقل ہو گیا, سب کا سب لکھی ہوئی فارم کے اندر منتقل ہو گیا. تو لکھنے کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے, اس وجہ سے لکھی ہوئی بات کو غور سے پڑھنا اور اس کی تفصیل کے اندر جانا, اس سے انسان کے اوپر حقیقتیں کھلتی ہیں. بہرحال اس نے ڈیموکریسی کے بارے میں بات کری کہ دا مسلمز شوڈ بی لرننگ ٹو ابزارب دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی. اب یہ جو ڈیموکریسی کی بات یہ کرتا ہے تو ڈیموکریسی ہے کیا؟ اردو میں اس کو کہتے ہیں جمہوریت. جمہور کا جو لفظ ہے یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی زبان کے اندر بھی. جمہور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثریت, زیادہ تعداد ہو لوگوں کی. تو جمہوریت کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت مراد یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ کیا موقف رکھتے ہیں, ان کا کیا, ان کی کیا رائے ہے, ان کی کیا سوچ ہے. تو جیسی ان کی سوچ ہوگی اس کے مطابق آپ کو ملک کے اندر احکامات نافذ کرنے چاہیے, ملک کا نظام جو ہے وہ اس کے مطابق چلانا چاہیے کہ جیسے کہ اکثر لوگوں کی رائے ہے. لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کیا اس سے نئے مسئلے کریٹ نہیں ہوتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. ایک ایمان والے کے لیے تو جیسے کہ ابھی بات ہوئی, حتمی چیز جو ہے, یقینی چیز جو ہے, جو کہ ایون اس کافر نے بھی پہچانی اور اپنے مضمون کے اندر لکھا, وہ تو اللہ کا کلام ہے, قرآن عظیم الشان ہے. اور قرآن عظیم الشان میں جب کوئی بات صراحتاً ایک مومن کو مل گئی تو اب تو اس کے لیے آگے پیچھے مزید دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, حفاظ میری اصلاح کر دیں کیونکہ میں صحیح طرح سے آیت کو جلدی میں لکھ نہیں پایا اگر غلط ہو تو. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, کہ اگر تم اطاعت کرو گے وہ لوگ جو زمین کے اندر ہیں ان کی اکثریت کی, یُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے اگر تم اکثریت کی رائے کو فالو کرو گے. تو یہ اکثریت کی رائے اللہ تعالیٰ نے جس نے کہ اس دنیا کو بنایا, انسانوں کو بنایا, پورا کا پورا نظام وہی چلا رہا ہے, وہی رزق دینے والا ہے. جب وہ فرما رہا ہے کہ اکثریت کی رائے تمہیں گمراہ کر دے گی, تو پھر کوئی انسان اپنے رائٹ مائنڈ کے اندر, اپنے ہوش و حواس کے اندر, جو کہ اللہ کو رب مانتا ہے, اللہ کو خالق مانتا ہے, قادر مانتا ہے, اور قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے, وہ اس کے بارے میں دو رائے کا شکار کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی کسی صورت کے اندر اکثریت کی رائے جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور کبھی اکثریت کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حتمی بات کر دی ہے اور علماء نے اس کو ظاہر کے اوپر ہی معمول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے, اس کی کوئی مزید تفسیر نہیں ہے. تو اکثریت کی مراد اکثر انسان, اکثر کون لوگ, کس کی اکثریت, گھوڑے گدھے کی اکثریت کہ آپ گھوڑوں کے اندر میان اکثریت کو فالو کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا. تو اگر آپ مطلقاً انسان لیتے ہیں تو مطلقاً انسان یعنی عام انسان جو آپ لے رہے ہیں دنیا کے اندر, تو ان کی جب آپ ہیڈ کاؤنٹ کرتے ہیں, جی ایک ملک کے اندر 10 کروڑ کی آبادی ہے, اس 10 کروڑ کے اندر 5 کروڑ سے زیادہ کی رائے جو ہوگی اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو یہ اکثریت کی رائے کہلائے گی. تو اس کے اوپر عمل کرنے میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں نہیں, اس کے اوپر عمل کرنے میں تم گمراہ ہو جاؤ گے, تم صحیح راستے کے اوپر عمل پہنچ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے نا دین اسلام تو اس کی اصل کے ہی خلاف ہے, جمہوریت کے, اکثریت کے. اس کے اوپر ہمارے اکابرین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست کلام کیا ہے, کوئی مستقلن کتاب نہیں ہے حضرت کی جب اس کے اوپر, سیاست کے اوپر, لیکن حضرت نے اپنے ملفوظات کے اندر, اپنے خطبات کے اندر اس موضوع کو ایڈریس ضرور کیا ہے, باقاعدہ ایک الگ سے کتاب کی شکل کے اندر نہیں, جیسے تصوف کے اوپر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں, تفسیر کے اوپر حضرت کی پوری تفسیر موجود ہے بیان القرآن, اور دوسرے موضوعات کے اوپر, فقہ کے اوپر بہشتی زیور کیا زبردست مارکت الآرا کتاب ہے عورتوں کی فقہ اور عمومی طور پر بھی فقہ کے لیے, سیاست کے اوپر کوئی الگ سے کتاب نہیں ہے, لیکن حضرت نے اس کے اوپر باتیں ضرور کر دی ہیں اور ایسی زبردست باتیں کری ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اس کے اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ احد کی بھی مثال دی ہے کہ جنگ احد کے اندر نبی علیہ السلام نے جو تیر اندازوں کو اس پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا تھا جبل الرمات کے اوپر, تو جب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہوا نظر آیا تو اس وقت ان لوگوں میں اکثریت کون تھے, 40 لوگ ایسے تھے جو کہ اس رائے کے حامل تھے کہ اب ہمیں چلے جانا چاہیے جگہ چھوڑ کر کے, اور ہمیں جا کر کے جو ہے وہ سامان کو کلیکٹ کرنا چاہیے جس طرح باقی لوگ سامان اکٹھا کر رہے ہیں. لیکن اقلیت کی رائے کیا تھی کہ نہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے, اور ان میں بھی ان اقلیت کے اندر وہ نائب بھی تھے جن کو کہ نبی علیہ السلام نے وہاں پر نامزد کیا تھا, امیر بنایا تھا, ان کی بھی رائے یہی تھی کہ نہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو کس کی رائے صحیح تھی, اقلیت کی صحیح تھی کہ اکثریت کی صحیح تھی؟ اکثریت کی صحیح نہیں تھی, اقلیت کی صحیح تھی. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں دی ہیں. تو جو دنیا کے اندر رائج نظام ہے جمہوریت کا, تو یہ نظام تو اپنی اس فارم کے اندر, جس فارم کے اندر انہوں نے نافذ کیا ہے, اچھا ان کے اپنے مفکرین کو بھی بہت کوٹ کیا ہمارے علماء نے کہ ان کے اپنے مفکرین جنہوں نے کہ ایک ان بائس اوپینین دیا ہے, تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی اکثریت کی رائے تو کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ دنیا کے اندر علم اور عقل رکھنے والے, سمجھ رکھنے والوں کی تعداد کبھی بھی اکثر نہیں ہو سکتی, کبھی بھی میجورٹی میں اہل علم نہیں ہو سکتے. اہل علم اور اہل بصیرت یہ ایک ایسی یونیورسل ریالٹی ہے, ایسی بدیع چیز ہے, ایسی ظاہری چیز ہے کہ کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے اندر اہل علم کی اکثریت کبھی ہو ہی نہیں سکتی, نہ کبھی کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی فیوچر میں ہوگی, نہ اس وقت ہے. تو پھر آپ جب اکثریت کی رائے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر فالو, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ جہلا کی رائے کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کم عقل لوگوں کی رائے کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں,
آپ نفس پرستی اور جو دنیا کی مشاغل کے اندر مشغول ہوتے ہیں, جن کے پاس سمجھ ہی کم ہوتی ہے نظام کی, آپ ان کی رائے کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو کہ ہم پچھلے اسی موضوع کے تحت بات کرتے رہے ہیں کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو مغربی جمہوریت, مغربی نظام ہے, مغربی تہذیب ہے, تو یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ اسلام کے خلاف تو بعد میں ہے, یہ مسلمانوں کے خلاف تو بعد میں ہے. پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے, انہوں نے اپنے ملکوں کو, اپنے عوام کو ختم کیا ہے. یہ جو انہوں نے معاشی نظام اپنے ملکوں کے اندر رائج کیا ہوا ہے, یہ ایسا کوئی تھوڑی ہے کہ انہوں نے مسلمان ملکوں میں, عرب ملکوں میں, انڈیا پاکستان میں, سب کانٹیننٹ میں رائج کیا اور اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ غیر سودی نظام چلا رہے ہیں. سودی نظام تو ان کے اپنے ملکوں سے شروع ہوا ہے. تو جو ان کے ملکوں کے اندر رچ اور پور کے درمیان جو اتنا بڑا گیپ بنا ہے, اتنا استحصال ہوا ہے, اتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں میجورٹی کی, تو یہ کوئی ہمارے ملکوں کے اندر کوئی تھوڑی کیا ہے, انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر یہ کیا ہے نا, یہ یورپ کے اندر کیا ہے نا, یہ امریکہ کے اندر کیا ہے نا. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ کسی کے وفادار نہیں ہے, یہ نہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہیں اور اپنے وفادار ہیں, نہیں, یہ اپنے بھی وفادار نہیں ہیں. اسی طریقے سے یہ معاشرتی نظام, عورت مرد کے درمیان تفریق کو ختم کر دینا, تو انہوں نے کوئی انڈیا پاکستان میں آ کے تفریق کو ختم کیا ہے. ابتدا تو انہوں نے یورپ امریکہ سے کری ہے اس تفریق کو ختم کرنے کی, جس کے نتیجے میں ان کا خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے, تھوڑا بہت رہ گیا ہے اور وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوا چلا جا رہا ہے. یہ جو مرد مرد کی شادی اور عورت عورت کی یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں, یہ کوئی انڈیا پاکستان میں آ کے کر رہے ہیں, یہ اپنے ملک میں نہیں کر رہے, ابتدا تو اپنے ملک سے کر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات, کامن سینس نہیں ہے یہ بات کہ بھئی جب ہمارے یہاں آگے اگلی جنریشنز پیدا نہیں ہوں گی, پراپر شادی نہیں ہوگی مرد اور عورت کے درمیان, اور وہ آگے جو ہے وہ اولادیں پیدا نہیں کریں گی, تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہو جائے گی, ہمارا معاشرہ جو ہے پھر فنکشن نہیں کر سکے گا. کیا ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو پھر یہ آفیشلی جو ہے وہ اس قسم کی لائف چوائسز کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر؟ اس بات کو سوچنا چاہیے, مقصد کیا ہے ان کا, اصل میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ اپنے بھی دشمن ہیں, یہ صرف ہمارے دشمن نہیں ہیں. بالکل اسی طریقے سے سیاست کے اندر جو یہ کہتے ہیں جمہوری نظام کو چلاؤ, تو ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جی ہمارے یہاں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہے, اور جو جاہل لوگ ہیں جو سٹریٹ سمارٹ قسم کے, یا سٹریٹ بھی سمارٹ بھی نہیں ہوتے, اسی قسم کے جو جس کو ٹریش کہتے ہیں, وائٹ ٹریش کہتے ہیں وہاں پر امریکہ کے اندر, بالکل جن کی کچرے جیسی حیثیت ہوتی ہے عوام الناس کی, تو ان کے ووٹ لے کر کے آپ کسی کو جو ہے حکومت میں بٹھا دیتے ہیں, تو اس سے کس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, اس سے ان کے اپنے ملک کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, ان کی اپنی معیشت کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, ان کے اپنے نظام کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کسی کے دوست نہیں ہے, یہ سب کے دشمن ہیں, یہ اپنی ذات کے دشمن ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وہ اصول جو ہے وہ پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ نا جو گناہ کرتا ہے, جو اللہ کے نظام کے خلاف چلتا ہے, وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو جتنا گناہ ایک کافر اور مشرک کر رہا ہوتا ہے, اتنا گناہ ایک مسلمان کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو امریکہ اور یورپ کے اندر جو یہ گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں, تو گناہوں کی زندگی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اپنی جان کے اوپر ظلم, اپنی جان کے اوپر ظلم, کسی دوسری کی جان کے اوپر ظلم نہیں. تو اس وجہ سے یہ اپنے دشمن ہیں, یہ اپنا نظام ختم کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں. تو ان کو اچھی, ان کے جو مفکرین ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, ہم غلط کر رہے ہیں. تو آپ کو جگہ دینی پڑ جائے گی, معاف کیجیے گا. اچھا, اب ہمارا کیا ایک بہت بڑا ڈائلما ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ان کے غلام بن چکے ہیں, اور ان کی غلامی میں آنے کی ہماری وجہ کیا بنی تھی کہ ہم نے اپنے ملکوں کا جو نظام تھا نا وہ دین کے مطابق چلانا چھوڑ دیا تھا, اپنی زندگی کا نظام, اپنی معیشت کا نظام, اپنے گھرانوں کا نظام ہم نے دین کے مطابق چلانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ وجہ بنی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کافر ہمارے اوپر غالب آ گئے تھے۔ اب ہم نے جو یہ نظام چلانا چھوڑ دیا تھا دین کے مطابق، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی بھی تفصیل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس دین کا علم تھا، جن لوگوں کو دین کی سمجھ تھی، جو کہ ہمیں گائیڈ کرتے کہ جی تم نے اپنے گھر کا نظام قرآن و سنت کے مطابق کیسے چلانا ہے، قرآن و سنت کیا کہتے ہیں تمہارے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، جن لوگوں کے پاس علم تھا کہ ہمیں بتاتے کہ تم نے اپنے کاروباری نظام کو کیسے چلانا ہے، قرآن و سنت کی روشنی کیا ہے، تم نے اپنے حکومتی نظام کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے چلانا ہے، ہم نے ان کی بات سننی چھوڑ دی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ سلوگنز ہوتے ہیں، یہ نعرے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ٹروتھ لائز ان دا ڈیٹیلز، تفصیل میں جاؤ گے تو بات سمجھ میں آئے گی، نعروں سے بات سمجھ میں نہیں آتی، سلوگن سے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہاں سن کر کے، ہاں بھی سن کر کے پھر آگے چلو اگلا کام کرو بھائی، نہیں، پوچھو کیا مطلب کہ ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جن کے پاس دین کی سمجھ تھی، ہم نے ان کی بات ماننی چھوڑ دی۔ یہ حقیقت ہے اس بات کی کہ ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو جب ہم نے دین ان کی بات ماننی چھوڑ دی، تو پھر ہمارے زندگی کے اندر معاملات جو ہے وہ دین کے خلاف چلنے شروع ہو گئے، اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ ان لوگوں سے کم ہوتا شروع ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دی کہ انہوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین، جو دنیا کی سربراہی تھی، وہ واپس لے لی، اور وہ لوگ ہمارے اوپر قابض ہو گئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں نا، تب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں اپنا خلیفہ بناتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں قرآن عظیم و شان سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کیا مطلب ایمان لے کے؟ ہمیں تو ایمان کی تعریف نہیں پتا، آج کلاسز میں پوچھتے ہیں نا، ایک بندہ بھی صحیح جواب نہیں دے رہا ہوتا، 40 سال ایمان کی حالت میں گزار دیے، ایمان کی تعریف ہمیں نہیں پتا، ایمان کی تعریف ہمیں نہیں پتا۔ ہم بتاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کیونکہ رٹی ہوئی ہیں یہ، جب قاری صاحب کے پاس بچپن میں قاعدہ پڑھتے تھے اس وقت سے رٹ لیا، ایمان مفصل یہ ہوتا ہے، ایمان مجمل یہ ہوتا ہے، اور ہر ہفتے جو ہے توبہ کے کلمات کے اندر یہ سب کچھ پڑھے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ہم ایمان کی تعریف سمجھتے ہیں۔ ایمان کی تعریف نہیں ہے۔ جو اہل علم ہے نا، انہوں نے جو ایمان کی تعریف بتائی ہے نا، اس کے اندر یہ ہے ہی نہیں شامل، یہ تو ایمان کی جزیات ہیں، یہ تو ایمان کی تفصیل ہے۔ تعریف کیا ہے ایمان کی؟ نبی علیہ السلام کے اوپر اعتماد کرنا، ایمان مجمل کے اندر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کس کے اوپر اقرار، کس کا اقرار کرنا؟ اللہ کا اقرار کرنا نہیں، اقرار تو اس کا کیا جاتا ہے جس کی بات سامنے آ رہی ہو، اللہ کے تو آواز ہی کبھی نہیں آتی، اللہ کی طرف سے تو کوئی صحیفہ ہمارے پاس آج تک نہیں آیا، اڑتا ہوا آسمان سے کبھی آیا کسی کے پاس؟ نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ ہمارے پاس تو اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول کی بات کا اقرار کرنا اور تصدیق کرنا، جو بھی انہوں نے بتایا۔ اب کیا انہوں نے بتایا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے بتایا یہ فرشتے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا کسی نے فرشتے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ دیکھیں گے کبھی۔ انہوں نے بتایا جی فرشتے ہوتے ہیں، ہاں جی بالکل ٹھیک، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل فرشتے ہوتے ہیں، سارا کام فرشتوں سے ہوتا ہے جی۔ انہوں نے بتایا جی آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، دیکھا کسی نے آسمان سے کتاب نازل ہوتے ہوئے؟ کسی ایک بندے نے دیکھا آسمان سے کتاب نازل ہوتے ہوئے۔ رسول کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، ہم اس کے اوپر دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، کسی نے دیکھا؟ کیسے زندہ ہوں گے، کب زندہ ہوں گے؟ پھر تو فیوچر کی بات ہے، وہ تو اور بھی زیادہ ناممکن ہے دیکھنا۔ نہیں جی، رسول نے بتایا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ہاں ہم بننے کے بعد زندہ ہوں گے۔ تقدیر، ایمان کیا ہے؟ اعتماد کا نام ہے، اعتماد۔ اللہ کے رسول کے اوپر. تو کیا فرماتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو اعتماد کرتے ہیں, جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرتے ہیں, اور جو حکم ملتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. وعملوا الصالحات, جو حکم دیا اب یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ کرتے ہیں, اور حکم دیا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہیں کرتے ہیں. عملوا الصالحات, یہ دو چیزیں جس نے کر لیں, آمنوا وعملوا الصالحات, کیا ہوا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, ضرور بالضرور ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے فی الارض, زمین کے اندر. تو کسی کے پاس پہلے خلافت تھی, پہلے حکومت تھی, پہلے ملوکیت تھی. ملوکیت کوئی خلافت کے خلاف نہیں ہے, یہ بھی ایک, الحمدللہ اللہ ہمارے اکابرین کو, ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر دے, انہوں نے بات سمجھائی, ملوکیت کوئی بری چیز نہیں ہوتی. بری تو اس وقت بنتی ہے جب وہ قرآن و سنت کے خلاف اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہو, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر ملوک بھی بنائے نبی بھی بنائے. داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. تو ملوکیت بری چیز ہوتی تو نبی کو ملوکیت نہیں مل رہی ہوتی کبھی بھی. تو ملوکیت اچھی چیز ہے, شرط جو ہے وہ صرف قرآن و سنت ہے. وہ تو خلافت کے لیے بھی, کوئی خلیفہ صاحب جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف کام کرنا شروع ہو جائیں تو وہ خلیفہ ہیں, اس وجہ سے سب ٹھیک ہے, سب اچھا ہے. نہیں, شرط وہاں پر بھی ہے. تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, تو پہلے سے اگر کوئی خلیفہ بنا ہوا تھا یا بادشاہ بنا ہوا تھا, اب اس سے جب بادشاہت لی جا رہی ہے, چھینی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ بن رہی ہے؟ عامل صالحات ہی نہیں ہو رہا ہے, آمنو نہیں ہو رہا ہے, ایمان کا مسئلہ پڑ چکا ہے, لوگ ایمان سے منحرف ہو رہے ہیں, اعمال صالحہ چھوڑ چکے ہیں, گناہوں کی زندگی میں پڑ چکے ہیں, اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے علماء کے اوپر, علماء کی بات ماننی چھوڑ دی ہے. اب یہ جو خلافت ہے اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے, جس طرح کرنے کے اوپر دی تھی اسی طرح نہ کرنے کے اوپر واپس بھی لے لی جاتی ہے. یہ نہیں کہ جو چاہے کرو, ہم تو بس دے دیا, تم تو میرے نبی کی اولاد میں سے تھے, یا کلمہ پڑھتے ہو بس زبان سے, تو اس وجہ سے بس تمہارے پاس ہی رہے گی. نہیں, کنڈیشنل ہے یہ. تو ہم سے یہ چیز جو چھین لی گئی اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارا اور علماء کے درمیان یہ بہت بڑی خلیج بن چکی تھی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یہ خلیج بعد میں بنی ہے, جب برطانوی آ گئے انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم بنا دیا نا, اس کے بعد خلیج بنی. نہیں, یہ خلیج پہلے بنی ہوئی تھی. جنگ آزادی کس نے سٹارٹ کری تھی؟ مسلمانوں نے کری تھی؟ نہیں, مسلمانوں کے علماء نے جنگ آزادی شروع کری تھی 1857 کی. اور اس جنگ آزادی کے اندر علماء کو عوام کی سپورٹ نہیں تھی, بہت تھوڑے سے عوام ان کے ساتھ تھے, بڑی آسانی کے ساتھ پٹ پٹا کر کے ختم ہو گئی جنگ آزادی. اور علماء کو پھر توپوں سے باندھ باندھ کر کے اور برہنہ کر کے آنکھ کے اوپر لٹایا گیا, جلایا گیا ان کو, ہلکی آنچ کے اوپر جلانا کسی زندہ انسان کو, تصور کر سکتے ہیں ہم کیا بنا ہوگا اس کے ساتھ؟ پھر تو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے بعد, لعنت ہو ہماری شکل کے اوپر, ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے بعد. جنہوں نے ہمارے علماء کو ایسے آگ کے اوپر جلایا اور ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا اور ہمیں اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا, ہم ان کی یاد میں کام کرتے ہیں, ان کی چیزیں کرتے ہیں, شرم نہیں آتی ہمیں, عقل نہیں ہے ہمارے پاس, سوچ نہیں ہے بالکل, دل نہیں ہے ہمارے پاس. تو خلیج پہلے بن چکی تھی, اگر نہ بنی ہوتی ممکن ہی نہیں تھا کہ علماء اکیلے لڑ رہے ہوتے, ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہوتا اور لوگ تماشے دیکھ رہے ہوتے, اچھا ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا اور الٹا ان کی لاشوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں ہم اپنے بچوں کو نہیں بنائیں گے عالموں, عالموں کو تو جب لٹکا دیا جاتا ہے. یہ خلیج پہلے بن چکی تھی, خلیج بننے کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس حکومت ختم ہوئی ہے. حکومت ختم ہونے کے بعد خلیج نہیں بنی ہے، یہ پہلے بنی ہے۔ تو ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم علماء کو، ہم نے مولوی حضرات کو جو عزت دی ہے نا، وہ عزت کس چیز کے لیے دی ہے؟ مصلی کی عبادت کے لیے۔ جی نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے، جی میں بھول گئی ہوں، اب جو ہے نا میں نے فلانی جگہ ایک دفعہ سجدہ کیا کہ میں نے دو دفعہ سجدہ کیا، مولوی صاحب ذرا بتا دیجئے میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا مولوی صاحب سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور کچھ پوچھنا ہے تو جی زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل پوچھ لیا۔ بھائی مولوی صاحب سے آپ کیوں پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ؟ نماز تو سب سے اہم عبادت ہے۔ مولوی صاحب اگر آپ کو جھوٹ بتا دیں نماز کے بارے میں، جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس کے بجائے وہ کوئی اور طریقہ بتا دیں نماز کا، تو آپ کی نماز تو نہیں ہوگی۔ نہیں 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 جی، مولوی صاحب جو ہے نا وہ کیوں غلط بات بتائیں گے جی، ہمیں اعتماد ہے ان کے اوپر، جبھی تو ہم پوچھتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو معراج ہمیں عطا ہوئی ہے، الصلاۃ و معراج المومن، اس کا صحیح طریقہ، اس کے اندر غلطیوں سے بچنے کا طریقہ ہم مولانا صاحب سے جا کر کے پوچھیں گے، اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ، زکوٰۃ جو ہے وہ 700 مرتبہ اس کا حکم آیا قرآن کے اندر، اتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ، کس سے جا کر کے پوچھتے ہیں؟ مولوی صاحب سے جا کر کے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے جا کر کے پوچھتے ہیں۔ باقی حج کے لیے مفتی صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا فون نمبر لیتے ہیں، ان کا واٹس ایپ نمبر لیتے ہیں، جی وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اتنا ہے، ورنہ تو بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہ نہیں نہیں بس میں وہیں پہ بیٹھ کے اجتہاد کروں گا، وہیں پہ جو ہے نا وہ گوگل کے اوپر سرچ کروں گا اور مجھے پتہ لگ جائے گا، مفتی صاحب سے میں ادھر بھی نہیں پوچھوں گا۔ لیکن ابھی بھی ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ مفتی صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ان بنیادی عبادات کے اندر۔ لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے، نظام کی بات آتی ہے، اپنے گھر کا طریقہ چلا، اپنے گھر کا سسٹم کیا ہوگا، اپنے قبیلے کا، خاندان کا سسٹم کیا ہوگا، اور پھر سب سے بڑھ کر کے اپنے ملک کا سسٹم کیا ہوگا، تو وہاں ہم مولوی صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب یہ آپ کا ایریا نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں نا آپ اسی کام کو اچھے سے کریں، اس کام میں بھی بڑے محنت کی ضرورت ہے، وہ بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر کرنے کے لیے، آپ کو کیا پتا یہ سسٹمز کیسے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو کہاں سے اس کی گہرائی آئے گی، آپ کو کہاں سے اس کی سمجھ آئے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو سیاست ہے، سیاست ہمارے دین کے شعبوں میں سے بنیادی شعبہ ہے، بلکہ اللہ کی بندگی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے سیاست۔ سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ صف باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اور فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور یہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، اور تیسری چیز فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور یہ ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر مشائخ نے کیا لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بندگی کی یہ تین صورتیں بیان کری ہیں، تین شکلیں بیان کری ہیں، اور کوئی بندگی ان تین شکلوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یہ تینوں شکلیں لازمی ہیں۔ پہلی شکل عبادت کی شکل، جس کو دیانت بھی کہتے ہیں، بندے اور پروردگار کے درمیان بالکل پرسنل معاملہ، عبادت جس کو کہتے ہیں، دیانت جس کو کہتے ہیں، یہ وہ دیانت داری والی دیانت نہیں ہے، دیانت۔ دوسری چیز روک ٹوک کرنا، جو تاغوتی قوتیں ہیں ان تاغوتی قوتوں کی سرکوبی کرنا، نظام چلانا، اس کے اندر کوئی غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا، زور بازو کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کرنا، یہی تو سیاست ہے، یہی تو نظام چلانا، اسی کو تو سیاست کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کو بندگی کی تین صورتیں قرار دیا، جس کے اندر سیاست 1/3 ہے اس کا۔ تو سیاست تو دین کا حصہ ہے، سیاست کو دین سے کبھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، دین کو سیاست سے کبھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں
یہ ضرور ہے کہ دین کو سیاسی بنانے کی بجائے سیاست کو دینی بنانے کی ضرورت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی نے ایک بڑا زبردست نقطہ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطے کو ایکسپلین کیا کہ جب کچھ مفکرین نے اور مصنفین نے جو مغربی سیاست تھی مغربی تہذیب تھی اس کے خلاف قلم اٹھایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ قلم اٹھایا نا, تو ان سے ایک بڑی باریک غلطی ہو گئی جو کہ نظر بھی نہیں آتی, اس وقت نظر نہیں آئی, بعد میں جا کر کے اس کی کانسیکوینس نظر آئے, تب سمجھ میں آیا کہ کیا کر دیا انہوں نے. وہ یہی غلطی تھی کہ سیاست کو دینی بنانے کی بجائے دین کو سیاسی بنا دیا. لیکن وہ ایک الگ غلطی تھی, لیکن دین اور سیاست کو جدا نہیں کر سکتے. جدا ہوں دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علامہ اقبال کا بھی ڈے منایا بڑا جوش و خروش سے, پوری قوم نے ڈے منایا. علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا تھا جدا ہوں دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور اس وقت کیا ہے ہمارے یہاں؟ چنگیزی ہے ساری کی ساری, کیونکہ دین کو آپ نے سیاست سے الگ کر دیا ہے, سیاست کو دین سے الگ کر دیا ہے. تو ہمارا دین جو کہ ہم صحابہ سے لیتے ہیں اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے لیا, وہ دین ایک بالکل مختلف پکچر پہ پینٹ کرتا ہے, بالکل مختلف. عبادات کا ملکی معاملات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پہلا خلیفہ بنایا نا, خلیفۃ الرسول بنایا, تو اس کے دلیلوں میں سے ایک بنیادی دلیل کیا تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہماری نماز کی امامت دی تھی. تو چونکہ نماز کی امامت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے دی, اس وجہ سے ہمارے دنیاوی امور کے اندر بھی انہی کو ہم اپنا امام بنائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ ان کو تو مصلی کی عبادت کی امامت دی تھی, ان کو کیا پتا جی دنیا کے اندر معاملات کیسے چل رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے مسجد کی امامت کراتے رہیں, ان کو مسجد کے معاملات کا پتہ ہے, ان کو عبادات کا پتہ ہے. نہیں, قیاس کیا ملکی معاملات کو, خلافت کے معاملات کو, سیاست کو. قیاس کس پر کیا؟ نماز کے اوپر قیاس کیا. جب نماز جو کہ اصل چیز ہے اس کے اندر ان کو اپنا خلیفہ بنایا, تو اس کو کہتے ہیں اعتماد, اس کو کہتے ہیں کریکٹ پرائیورٹیز. نماز نمبر ون پرائیورٹی ہے, عبادت دھیانات یہ مقصود اصلی ہے, اور سیاست تو کم اہمیت کی چیز ہے, اس کو تو کرنا ہے, وہ تو دین کا حصہ ہے. لیکن ہم وہاں سے گائیڈنس لیں گے, نماز سے گائیڈنس لیں گے. جو ہمارے نماز کے امام ہیں, جو ہمارے عبادات کے امام ہیں, جو ہمارے دین کے امام ہیں, ہم ان سے اپنی سیاسی سمجھ کو لیں گے, نہ کہ ان لوگوں سے سیاسی سمجھ کو لیں کہ جن کو دین کے الف بے کا نہیں پتا, جو جین کے دین کے بارے میں نمٹ جاہل ہیں یا دین کے بالکل ہی خلاف قسم کے لوگ ہیں, ہم ان کو اپنے سیاست کے اندر امام بنائیں گے. یہ تو عیسائیوں کا سلوگن ہے, یہ تو کرسچن تہذیب کا سلوگن ہے, گیو ٹو سیزر واٹ از سیزرز اینڈ گیو ٹو چرچ واٹ از چرچز, یا گیو ٹو پوپ واٹ از پوپس. یعنی سیزر کو جو کہ دنیا کا حکمران ہے اس کو دنیا دو, اور جو ہمارا دین ہے وہ جو ہے وہ اپنے چرچ تک محدود رکھو. یہ تو سیکولرزم, اسی بنیاد کے اوپر سیکولرزم بنا ہے کہ جی ملکی معاملات کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین تو سراسر اس کے خلاف ہے. آپ کا ذاتی معاملہ بھی دین سے لیا جائے گا, آپ کا خاندانی معاملہ بھی دین سے لیا جائے گا, آپ کا معاشرتی, آپ کا معاشی, آپ کا معیشت اور آپ کے سیاست ملکی معاملات, سب کا سب قرآن و سنت سے لیا جائے گا. قرآن و سنت کا علم کس کے پاس ہے؟ علماء کرام کے پاس نہیں ہے قرآن و سنت کا علم. ہم کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتا, جتنا علم جتنی سمجھ علماء کرام کے پاس سیاست کی ہے کسی دوسرے کے پاس ہو نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے پاس اتنی سمجھ ہو. ہاں اخبار کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں مستقل, اس نے یہ کہہ دیا, 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 ان خبروں کا, ان اقوال کا, ان برے گندے قسم کے لوگوں کے اقوال کا علماء کو نہیں پتا ہو تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. لیکن سمجھ کیا چیز بہتر ہے عوام کے لیے, کیا چیز بہتر ہے ملک کے لیے، کیا چیز نقصان دہ ہے، یہ علماء کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کوئی بہتر نہیں جان سکتا۔ اور ہم اس معاملے میں کہتے ہیں کہ جی ان کو کیا پتا۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند، ان کا سیاست کے اندر بھرپور حصہ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ سے۔ انگریز کے خلاف جو جدوجہد کی تھی وہ بھی تو ایک سیاسی جدوجہد تھی، اور اس کے بعد جتنے بچے کھچے علماء رہ گئے جو کہ پھانسی سے اور توپوں سے اور جلانے سے جو بچ گئے، تو وہ علماء آگے چلے۔ انہوں نے جو اپنا مدرسہ بنایا دار العلوم دیوبند کے نام سے، وہ مدرسہ آگے بھی جا کر کے سیاست کے اندر ایکٹیو رہا ہے، جو اس وقت کی ملکی سیاست تھی۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ملکی سیاست کے اندر سب سے اہم ترین ناموں میں ان کا نام آتا ہے، اور پھر ان کے جو شاگرد ہیں کیسے کیسے، حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سارے کے سارے سیاست کے اندر بہت فعال۔ اور جب پھر پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی ہے، پاکستان موومنٹ ہوئی ہے، تو اس کے اندر کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام کتنا بڑا آتا ہے، پھر حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب سیاست کے اندر بہت زیادہ فعال۔ حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب تو سیاست کے اندر مستقلن انوالو رہے ہیں، اور یہ انوالومنٹ جو ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوئی بلکہ مستقل رہی ہے، کبھی بھی اس کے اندر کمی نہیں آئی۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پتا۔ اب ہم جن کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں نماز کے معاملے میں، نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم زکات کے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم طہارت کے مسئلے پوچھتے ہیں، کس بنیاد پر پوچھتے ہیں؟ ان کے اوپر وہی اترتی ہے کہ جی چونکہ ان کے اوپر وہی اترتی ہے، میرے اوپر وہی نہیں اترتی نا، تو اس وجہ سے میں نماز کے مسئلے ان سے پوچھوں گا۔ بھئی نماز کے مسئلے انہوں نے کن سے سیکھے؟ اپنے بڑوں سے سیکھے ہیں نا، اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے سیکھے ہیں نا، جو سیکھے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں نا۔ تو اتنی سی عقل نہیں ہے ہماری کہ سیاست کے اندر بھی ہم اسی بات کو اپلائی کریں کہ بھئی سیاست میں اگر وہ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، کچھ گائیڈنس دے رہے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ ان کے اوپر کوئی سیاسی وحی نازل ہوئی ہے، ان کے اوپر کوئی فرشتہ اترا تھا کہ اس نے بتایا کہ جی ایسے ایسے معاملات چل رہے ہیں۔ جو یہ بتا رہے ہیں یہ بھی تو اپنے اکابرین سے سیکھ کر کے آگے بتا رہے ہیں نا، اپنے بڑوں سے سن کر کے یہ بات آگے بتا رہے ہیں نا، اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہے ہیں نا۔ اگر اپنی طرف سے بتا رہے ہوتے تو نماز کا مسئلہ بھی اپنی طرف سے بتا رہے ہوتے، زکات کا مسئلہ بھی اپنی طرف سے بتا رہے ہوتے، دوسرے جو مسئلے ہوتے ہیں جو آپ ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں وہ مسئلے بھی اپنی طرف سے بتا رہے ہوتے نہیں، وہ سارے مسئلے اپنے اکابرین سے سیکھ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیاست کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارا میجر پرابلم اعتماد کا پرابلم ہے۔ جو لب لباب ہے اس پوری کی پوری گفتگو کا وہ یہ ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ علماء کرام کے اوپر اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ علماء کرام کے اوپر اعتماد کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہو سکتا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر تمہیں چاہیے ہے تو یہ علماء پر اعتماد کے بغیر ہرگز 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 نہیں ہو سکتا۔ سواد اعظم علماء کی اکثریت، اکابر علماء، ان کے اوپر اعتماد کے بغیر لَيَسْتَخْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم خواب دیکھتے رہو گے، تم باتیں کرتے رہو گے آپس میں، ملے گا تمہیں کبھی بھی نہیں، زمین کے اندر تمہیں اتھارٹی کبھی بھی نہیں ملے گی جب تک تم اپنے علماء کرام کے اوپر اعتماد کرنا نہ شروع کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کو مشروط کر دیا ہے، اور ایمان اور عمل صالح اعتماد علی العلماء کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پتا کیا ہے کہ کیا چیز عمل صالح ہے، کیا چیز عمل صالح نہیں ہے، کون سا گناہ اس وقت دنیا کے اندر رائج ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، پتا کیا ہے، علماء بتائیں گے۔ علماء سے جب تک تم نہیں سیکھو گے تم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہو، تم دین کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتے ہو، تم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے. امی نے تمہیں کلمہ پڑھا دیا, امی نے کوئی بتایا کہ کن کن چیزوں سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ کفر کیا چیز ہوتی ہے؟ کفر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دنیا کے اندر کفر کی کون سی قسم اس وقت رائج الوقت ہے؟ لوگ کافر ہو رہے ہیں, کس وجہ سے کافر ہو رہے ہیں؟ یہ ممی نے بتایا تھا تمہیں, ابو نے بتایا تھا تمہیں, یہ تو علماء کرام تمہیں بتائیں گے نا. اگر تم علماء کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہو, تم اپنے ایمان تک کی حفاظت نہیں کر سکتے. What world are you living in? کہ جی ہم تو بڑے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں, ہمیں دین کا بڑا پتہ ہے جی, ہمیں ان مولویوں سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو صرف ان سے مسلح کی عبادت کی گائیڈنس لیں گے. جب انتقال ہوگا تو جنازے کے لیے ہم ان مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, پھکوانے کے لیے ان مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, پڑھوانے کے لیے ان مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, اس سے زیادہ نہیں. ان کو کیا پتا جی کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ نو, دا ریالٹی از آپ کو کچھ نہیں پتا دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ تو دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آپ کی تو عقل صحیح کام نہیں کر رہی ہے. آپ تو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے آپ کا دماغ جو ہے وہ ماؤف ہو چکا ہے کہ آپ 10 منٹ پرانی بات یاد نہیں رہتی آپ کو, اتنا میموری ریٹینشن جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. ابھی 4 دن پہلے ایک بات کر کے سمجھائی تھی, 4 دن کے بعد بالکل صاف, ایز اف بالکل زیرو ہو چکا ہوتا ہے بندہ. یہ تو حال ہوا ہوا ہے عوام الناس کا اس وقت, اور اس کے اوپر ہم کہتے ہیں جی علماء کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. علماء کے اوپر اعتماد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس چیز کو ہم لازمی سمجھیں, اس کی حقیقت کو. اور اللہ تعالیٰ اسی راستے سے ہی مسلمان کو کامیابی دیتے ہیں. مسلمان کو کامیابی کے لیے دنیا میں اتھارٹی یہ ایمان والے کو اسباب سے نہیں ملتی. وہ کدھر ہے وہ, کیا ہے وہ گھوڑے پالنے والی جو آیت ہے, گھوڑے پالو لتر حبو فلر, استطاعتم کس لیے لی لتر حبو نبی عدو اللہ, تاکہ تم سے جو دشمن ہے نا وہ خوف میں رہیں. گھوڑے پالنے سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں, ٹینک بنانے سے, میزائل بنانے سے خوف کیا ہوگا, کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, ڈیٹرنٹ. دس ول بی اے ڈیٹرنٹ فار یو, تاکہ تم سکون سے اپنے ملک میں رہ سکو, ترقیاتی کام کر سکو, یہ ڈیٹرنٹ ہوگا. اس کی بنیاد پر تمہیں دنیا کے اندر خلافت نہیں ملے گی. گھوڑے پالنے, ٹینک بنانے, میزائل بنانے, ایٹم بم بنا لو, تم دنیا کے اندر تمہیں عزت نہیں ملے گی اس کی بنیاد پر, اتھارٹی نہیں ملے گی. ایٹم بم بنا بنا کر کے ذلیل رسوا, اتھارٹی کس پہ ملے گی؟ آمنو وعملوا الصالحات کے اوپر ملے گی اتھارٹی. اللہ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو دے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. صحابہ کرام, معاف کیجئے گا بس ایک دو منٹ اور, صحابہ کرام کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف روانہ کیا, حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی خلاف کی امارت کے اندر. جدھر جاتے تھے کامیابی, فوراً کامیابی, چند دنوں کے اندر جگہ فتح ہو جاتی, چند دنوں جگہ فتح ہو جاتی. ایک جگہ جا کر کے اٹک گئے, اسکندریہ, مصر کے اندر اسکندریہ, الیگزینڈریا جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ امیر ہیں, صحابہ سارے کے سارے موجود ہیں, تابعین موجود ہیں, اور اسکندریہ فتح ہی نہیں ہو کر کے دے رہا. 3 مہینے گزر گئے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بے چینی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھوڑے تو جاتے رہتے تھے, فوراً خبریں ملتی رہتی تھی, کیا ہو رہا ہے, کتنے دن ہو گئے, ابھی تک نہیں ہوا, ابھی تک نہیں ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے نام, مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کی نا نیت میں کچھ خرابی ہو گئی ہے. صحابہ ہیں لیکن امیر المومنین ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تم لوگوں کی نیت میں کچھ خرابی ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے تم لوگ بھی دنیا سے ویسے ہی محبت کرنا شروع ہو گئے ہو جیسے کہ تمہارے مخالف محبت کرتے ہیں دنیا سے. میرا خط اپنے فوج کے لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤ, اور سب کے سب جو ہیں وہ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اس کیفیت کو ختم کرو اپنے اندر سے. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے اگزیکٹلی ایسے ہی کیا, سب کو وہ خط پڑھ کر کے سنایا اور حکم دیا سب دو رکعت نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, گناہوں پہ توبہ کریں, اور اس دلی کیفیت کو جو کہ پیدا ہو گئی ہوگی, امیر المومنین فرما رہے ہیں تو یقیناً پیدا ہو گئی ہوگی, اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. سب نے اگزیکٹلی ایسے ہی کیا اور اس کے بعد ایک حملہ کیا, اسکندریہ بھی فتح ہو گیا. تو 3 مہینے تک فتح نہیں ہو رہا, اب کیسے ایک دم سے فتح ہو گیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کمک نہیں بھیجی, کوئی اسباب نہیں بھیجے, کوئی منجنیقیں نہیں بھیجی, کوئی گھڑ سوار نہیں بھیجے, صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع یاد دلایا ہے اور یاد ہونے کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے, فوراً سے مسئلہ ختم ہو گیا. تو ایمان والے کو جو فتح ملتی ہے نا, جو دنیا کے اندر عزت ملتی ہے, اس کے تو کرائیٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے, اس کا تو طریقہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو ہمیں اپنے اس طرز عمل سے, ہمیں اپنی اس فکر سے نا توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم علماء کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, ہم اپنے مشائخ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, یا ہم جن کے اوپر عبادات میں اعتماد کرتے ہیں معاملات کے اندر اعتماد نہیں کرتے, نظام کے معاملے میں ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے, ہم ان کو سمجھتے ہیں جی ان کو کیا پتا. یہ جو ہتک آمیز رویہ ہے ہمارا, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ نہ بن جائے کہیں. اور اس دور کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, ہمیں تفصیل کا پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیسے سلب ہو رہا ہے, کیسے کیسے مسئلوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے کہ وہ اعتماد نہیں کر رہے. اعتماد کرتے ہیں کن کے اوپر؟ یوٹیوب کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں, جن کو پرسنلی جانتے ہیں. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, معاف کیجئے گا ایکسٹرا ٹائم لے رہا ہوں, لیکن اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ جس کو کلیئر کیے بغیر ہم ختم نہیں کر سکتے. وہ یہ, جن کو ہم پرسنلی جانتے ہیں, جن کے احوال سے ہم واقف ہیں, جن سے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں, معاملات کلیئر کر سکتے ہیں, ہم ان کو چھوڑ کر کے جن کی تقریر خالی سن رہے ہیں, چاہے وہ دنیا والے ہوں چاہے وہ دین والے ہوں, صرف دنیا والے نہیں کہ ہم اپنے مشائخ کو, اپنے علماء کو, جن کے ساتھ ہمارا پرسنل تعلق ہے, ان کو چھوڑ کر کے ہم دنیا والوں کی باتوں پہ اعتماد کر رہے ہیں. نہیں, ناٹ جسٹ دیٹ کہ دین کو چھوڑ کے دنیا والوں پہ اعتماد کر رہے ہیں, بلکہ جن کو کہ ہم پرسنلی جانتے ہیں, جن سے کہ ہم پرسنلی چیزوں کو کلیئرفائی کر سکتے ہیں, ان کو چھوڑ کر کے ہم ان دین والوں کی بات کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں جن سے ہم پرسنلی باتوں کو کلیئرفائی نہیں کر سکتے, جن کی باتوں کی حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے کہ بھئی انہوں نے اگر یہ جملہ کہا تو کیا حکمت تھی اس کے پیچھے, کس مقصد سے وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے. وی ہیو نو مینس ٹو گیٹ اٹ کلیئرفائیڈ, ہم پوچھ نہیں سکتے ان سے جا کر کے, ہم ظاہر کی بنیاد کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں. وجہ کیا بنتی ہے؟ ہمارے دل میں پہلے سے ایک محبت چل رہی ہوتی ہے, جس کی محبت دل میں پہلے سے ہوتی ہے نا, اب اس کی حمایت کے اندر چاہے کوئی دنیا والا ملے اس کے اوپر بھی بندہ اعتماد کر لے گا, دین والا ملے اس کے اوپر بھی بندہ اعتماد کر لے گا. اتنا نہیں سوچے گا کہ بھئی اس سے تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ حقیقت کیا ہے آپ کی بات کی, کسی وجہ سے آپ نے یہ بات کہی ہے, کسی حکمت کی وجہ سے یہ بات کہی ہے, اصل میں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں نہیں پتا ہمیں, لیکن جو دل کو لگتی ہے وہ پسند آ جاتی ہے, اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں. تو یہ باتیں بڑی خطرناک ہیں, انسان کا دین جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, انسان کا ایمان بھی اس کی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے. بات کو سمجھنے اور اعتماد کرنے کی ضرورت ہے, ہر چیز تفصیل سے ہر وقت بیان نہیں کی جا سکتی. تو اس وجہ سے اپنی نسبت کو مضبوط کریں, اپنے تعلق کو مضبوط کریں, یہی ایک واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان دجالی فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے کریم اقام, تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما, ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما.
اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بد نظر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ صفری اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے ہماری حفاظت فرما، علت سے قلت سے ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اے اللہ آل و اولاد کی حفاظت فرما، دوست احباب کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں سے شرور سے آزمائشوں سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دھو فرما، دور فرما، اے اللہ ہم انتہائی کم عقل، انتہائی اے اللہ کم صلاحیت، ہر قسم کی برائیاں ہمارے اندر موجود، اے اللہ ہم بالکل کسی کام کے نہیں، اے اللہ کسی خیر کے نہیں، کسی بھلائی کے نہیں، اے اللہ ہماری عقل بھی کم، ہمارا علم بھی کم، اے اللہ ہمارا عمل بھی کم، اے اللہ ہم کسی قابل نہیں، اے اللہ سب کچھ آپ ہی کی طرف سے ہے، اے اللہ آپ چاہیں تو اے اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں، اے اللہ آپ چاہیں تو ہمیں ہمارے شر سے محفوظ فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما سکتے ہیں، اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اے اللہ آپ ساری کائنات کے رب ہیں، اے اللہ تمام عالمین کے رب ہیں، اے اللہ آپ ہر ایک کو اس کے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک پہنچانے والے ہیں، تمام ضروریات کو پوری کرنے والے ہیں، اے اللہ ہر قسم کا رزق پہنچانے والے ہیں، اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے کہ چند انسانوں کو آپ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو رزق مہیا نہ کریں، ان کی مشکلات کو حل نہ کریں، ان کی پریشانیوں کو آسان نہ کریں، اے اللہ آپ کے لیے یہ کام بہت زیادہ آسان ہے، اے اللہ اگر ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اے اللہ ابتلائیں ہیں، اے اللہ بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اے اللہ گھر کا سکون نہیں، باہر کا سکون نہیں، اندر کا سکون نہیں، اے اللہ یہ صرف اور صرف ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ آپ کا نظام ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی گناہ کا کام کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا، اے اللہ یقیناً جو بھی ہم سزائیں پا رہے ہیں، اے اللہ وہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہم علم اور ارادے کے ساتھ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیسے عافیت والی زندگی گزار سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس بنیادی بات کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کے لیے اے اللہ جن اسباب کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اے اللہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچانے کے جو اسباب آپ نے ہمیں مہیا کیے ہیں، اے اللہ نیکوں کا ماحول مہیا کیا، اے اللہ آپ نے ہمیں اپنا قرآن مہیا کیا، اپنا ذکر عطا فرمایا، اے اللہ ذکر قرآن، نیکوں کی صحبت، اے اللہ ان کی نظر میں رہنا، اے اللہ ان تمام اسباب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ایسا دھوکے والا فتنہ دنیا کے اندر سب چڑھ کر بول رہا ہے، اے اللہ کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سچ ہے کیا غلط ہے، اے اللہ اس کے سمجھنے کے لیے جو آپ نے اسباب مہیا فرمائے ہیں، اے اللہ ان اسباب کو اختیار کر کے اے اللہ اس فتنے سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مشائخ ہمیں کہف کے اندر جڑنے کا داخل ہونے کا کہ اے اللہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس دجالی دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لازمی ہے کہ تم کہف کے اندر داخل ہو جاؤ، تم کشتی نوح کے اوپر سوار ہو جاؤ، اے اللہ ہم کب تک اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں گے، اے اللہ کب تک اپنے آپ کو بچاتے پھریں گے، اے اللہ کہیں اس فکر کے اندر بچانے کی اپنے آپ کو اس کشتی نوح سے، اپنے آپ کو کہف سے دور رکھنے کی فکر کے اندر کہیں ہمارا ایمان زائل نہ ہو جائے، اے اللہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، اے اللہ کہیں واپسی کے راستے بند نہ ہو جائیں، اے اللہ اس سے پہلے ہمیں بات کی عقل اور سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ ایمان کے ضائع ہو جانے کی، ایمان کے چھین لیے جانے کی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں نہیں ہوتی۔ یہ بے فکری اتنی بڑی قیمتی ترین چیز کی کے بارے میں بے فکری کا جو رویہ ہے، یہ رویہ دراصل ایمان کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی تو غیرت آتی ہوگی کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیز عطا فرمائی اور یہ اس کے بارے میں فکر مند ہی نہیں، اس کی حفاظت کا کوئی اقدام ہی نہیں کر رہے۔ اے اللہ، پھر اگر آپ ہم سے ایمان کو چھین لیں تو یہ عین عدل کہلائے گا، اے اللہ یہ آپ کا انصاف کہلائے گا، لیکن اے اللہ ہم عدل کے قابل نہیں، اے اللہ ہم تو صرف اور صرف فضل کے قابل ہیں، اے اللہ صرف اور صرف رحم کے قابل ہیں، اے اللہ ہم قابل رحم ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنوں سے بچا لیجئے، اے اللہ دھوکوں سے بچا لیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں آپ نے جو اپنے نیک بندوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ موت تک اس کو سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کلمے کے اوپر موت عطا فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ اپنی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ زندگی اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمان والی عمل صالح والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ عزتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ عزتوں والی موت نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس میں جو بھی غلطی تھی ہماری طرف سے تھی، ان غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اے اللہ غلطی کو بھی کے اندر بھی فائدہ پیدا کر دینا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اے اللہ جو بات کی گئی اے اللہ اس کو سب کے لیے فائدہ مند بنا دیجئے، اے اللہ کہنے والوں کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی اے اللہ اس کو فائدے کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ جو بھی دھوکوں میں ہم مبتلا ہیں، اے اللہ جن بھی غلط فہمیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، اے اللہ ان غلط فہمیوں کو صحیح علم عطا فرما کر کے ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کی قدر عطا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کی اور سنت کی قدر عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفر اور کافری سے نفرت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر گناہ سے ہمیں ایسی نفرت عطا فرما دیجئے جیسے کہ ہم کسی بھی پاپ کسی بھی چیز سے ہم نفرت کرتے ہیں، اے اللہ ہم جس طرح سگریٹ کے دھوئیں سے نفرت کرتے ہیں، یہ قریب بیٹھا کوئی شخص سگریٹ نوشی کر رہا ہو تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے بلکہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اے اللہ اسی طرح ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسی طرح ہمیں ظلم سے نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسی طرح ہمیں بے حیائی کے کاموں سے نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری عورتوں کو بے پردگی سے نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ مردوں کو بد نظری سے نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے اے اللہ ہمیں نفرت شدیدہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ فقط اجتناب کرنا کافی نہیں لگتا بلکہ اے اللہ نفرت بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ تاکہ گناہ کا کوئی بھی عمل ہمارے دل کے اندر جگہ نہ بنا سکے، کوئی بھی گناہ کا عمل کرنے والا ہمارے دل کے اندر جگہ نہ بنا سکے، اے اللہ ہمارے ایمان کی خیر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا خط لکھے، اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانی میں مصیبت میں مبتلا ہیں، ظاہری ہو باطنی ہو، اے اللہ صحت سے متعلق ہو یا اسباب سے متعلق ہو، اے اللہ تمام پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد فرما کر کے اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جتنی بھی باقی ماندہ زندگی رہ گئی ہے اس کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے، اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں وقت کی قدر عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ کے نیک وسائل ہیں اسباب ہیں اے اللہ ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی آپ نے چھوٹی بڑی جتنی بھی جیسی بھی نعمت عطا فرمائی ہیں اے اللہ ایک ایک نعمت کے اوپر تہے دل سے آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اگر کوئی آزمائش پریشانی آ گئی ہے یا آئی ہوئی ہے اے اللہ اس کے اوپر صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ناراضگی کو انفرادی اور اجتماعی صورت میں ہمارے اوپر سے اٹھا لیجئے، اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے، اے اللہ کیسے خوش و خرم رہ سکتے ہیں، اے اللہ آپ کی ناراضگی کے ساتھ تو یہ ممکن ہی نہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمیں اس کی فکر عطا فرما دیجئے کہ آپ کو راضی کر کے ہم نے اٹھنا ہے، اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے آج توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں اے اللہ اس توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بس میں تو ویسے ہی کچھ نہیں، اے اللہ سب کچھ ہی آپ کی قدرت میں ہے، اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے اس راستے کے اوپر رکاوٹ نہیں بنیں گے، اے اللہ ہم سچے دل سے آپ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سچے دل سے آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں جھوٹ کی زندگی سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچ کی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچی زندگی پاکیزہ طاہر مطہر زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دین کی عزت رفتہ کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کی ظاہری باطنی بہترین تعلیم و تربیت کا اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بس میں تو اپنی اولاد کی تربیت بھی نہیں، اے اللہ ہمارے تو اپنے حالات اتنے خراب ہیں، ہم کسی اور کو آپ سے کیسے جوڑیں گے، اے اللہ لیکن آپ کے لیے کسی کو اپنے سے جوڑ لینا بہت آسان کام ہے، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے سے جوڑ لیجئے، اے اللہ ہمارے اپنے دین سے جوڑ لیجئے، اے اللہ کسی ایک کے لیے بھی اے اللہ بددینی کے فیصلے نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اولادوں کے لیے کسی بھی برائی کا فیصلہ نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کا اثر ہماری اولادوں پر پڑنے سے اے اللہ ان کو بچا لیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ جب قبر کی گہرائی کے اندر تنے تنہا لیٹے ہوئے ہوں گے تو اے اللہ یہ اولادیں ہی تو ہوں گی جو کہ ہمارے لیے نیکی کے کام کر کے ہمیں یاد کریں گی، اے اللہ اگر اس دنیا کی زندگی میں ہم نے آپ کو بھلا دیا، آپ کے احکامات کو بھلا دیا تو اے اللہ جب ہم قبر کے اندر اکیلے لیٹے ہوں گے تو ہماری اولادوں کو آپ کیوں یاد دلائیں گے کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں قبر کی تنہائی کے اندر لیٹا ہوا تمہارے ایک ایک نیک عمل کا منتظر ہے، اے اللہ ہمیں آپ کو اس زندگی میں راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کو منانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت تو کوئی ان کو یاد دلانے والا نہیں ہوگا، اے اللہ ایک آپ ہی ہوں گے جو کہ ان کے دل کے اندر ہماری یاد پیدا کریں گے، ہمارا خیال پیدا کریں گے، اے اللہ اس کی فکر آج سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ مختصر سی زندگی ہے، آج نہیں ختم ہوئی تو کل ختم ہو جائے گی، کل نہیں ختم ہوئی تو پرسوں ختم ہو جائے گی، اے اللہ قبر کی اس تاریخ زندگی کے اندر تو ہم نے ہزاروں ہزار سال تک رہنا ہے اور اس کے بعد پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اے اللہ کچھ عقل کے ناخن عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس زندگی کے لیے اے اللہ سوچ اور فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس اطمینان والی زندگی کے اندر ہم اس دنیا میں دھوکے کے اطمینان کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ اس دھوکے والے اطمینان کو ہم سے چھین لیجئے، اے اللہ ہمیں اس دھوکے والے اطمینان سے محروم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں حقیقی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ کے ذکر کے ساتھ اطمینان قلب ملتا ہے، اے اللہ وہ والا اطمینان ہمیں عطا فرما دیجئے جو کہ سچا اطمینان ہے، اے اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، اے اللہ آپ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ نے فرما دیا الا بذکر اللہ اطمئن القلوب، تو آپ کے ذکر کے بغیر کیسے اطمینان مل سکتا ہے، اے اللہ اس غفلت کی زندگی میں جس اطمینان میں ہم مبتلا ہیں، اے اللہ یہ صرف جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اے اللہ ہمیں اس بات پر یقین اور اے اللہ اس بات کے مطابق اپنے فیصلوں کو اپنی زندگی کے معاملات کو بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ اساتذہ کرام اور والدین کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے بڑھاپے کو ان پر آسان فرما دیجئے، اے اللہ جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہے۔